مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جسے عرف عام میں ہاٹ ٹاپک کہا جاتا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ یوں تو سوشل میڈیا آج زندگی کے ہر شعبے میں کار فرما نظر آتا ہے، لیکن سیاست میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کردار مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ سیاسی رہنما اور سیاسی پارٹیاں اسے عوام سے کمیونیکیشن کے لیے اور اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور سیاسی مخالفین اس امیج کو تباہ کرنے اور ان کے بارے میں غلط اطلاعات اور معلومات فراہم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ماہرین سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے کہ اس ٹول کو زیادہ سے زیادہ مثبت انداز میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیا آج کے دور میں اس کے بغیر بھی کام چلانا مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب ہارون بلوچ صاحب، جو مینیجر ہیں، ڈیجیٹل لائف کے ایکسپرٹ ہیں اور جرنلسٹ ہیں، سلمان عابد صاحب سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، اور ڈاکٹر عظمت رسول صاحب فلوریڈا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور میس کمیونیکیشن سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آغاز کروں گا ہارون بلوچ صاحب آپ سے کہ آج کے دور میں سیاست کا سوشل میڈیا سے کتنا گہرا تعلق ہے اور اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہوتے ہیں؟
شکریہ جعفری صاحب، بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اس کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ جو ٹاپک ہے کہ پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں سیاست، اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا یوز، اور آج کل جس طریقے سے کیمپیننگ کی جاتی ہے اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہیں، تو تھوڑا سا ہم اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کروں تو میں آپ کو ریسنٹ الیکشن کے طرف ریفر کروں گا، کیونکہ جو ریسنٹ الیکشن ہوا پاکستان میں اس حوالے سے سوشل میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ تھا۔ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک رپورٹ وائٹ فار آل کی پبلش ہوئی ہے، جس پہ کل ڈان نے ایڈیٹوریل بھی ایک لکھا ہے، اس میں ہم نے پورا جنرل الیکشن کو سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو میں اس کو ہم نے دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس سارے پولیٹیکل انجینئرنگ اور سارا جتنا بھی الیکشن کے حوالے سے ایکٹیویٹی۔ تو ہماری جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہماری میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں ہم نے چند پولیٹیکل پارٹیز ہمیں کاؤنٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، EMLN، پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP، اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں اس طرح بہت بھرپور طریقے سے حصہ لیا، تو ان کا مین فوکس جو تھا وہ ساری کیمپیننگ کا وہ سوشل میڈیا کے اوپر تھا۔ کیمپیننگ اگر آپ ہم پازیٹیو وے سے ہم بات کریں، پولیٹیکل کیمپیننگ جو الیکشن کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں ہم اگر صرف سوشل میڈیا کا استعمال اپنا جو ایک جو میسج ہے اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہم جائز طریقے سے بات کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان میں یہ کیمپیننگ ہوئی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے US کے الیکشن 2016 میں دیکھے تھے، جس طرح سے ٹرمپ کی کیمپین کو رن کیا گیا اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لوگوں ایون کہ اس حد تک یہ کچھ جو سوشل میڈیا کی کمپنیز تھی جیسے کیمبرج انالیٹیکا کا کیس بہت مشہور ہوا، اور اس کے اندر جو پرائیویسی کے کنسرن تھے اور ڈیٹا مائننگ اور اس طرح کی چیزیں اس کمپنی نے ٹرمپ کی کیمپین کے لیے کی، وہ آپ کی جو ایک جو جائز کیمپیننگ کا ایک ہم جسے ہم کہتے ہیں کہ جائز کیمپیننگ، اس کی باؤنڈریز کو کراس کر کے اور لوگوں کی جو پرائیویٹ ڈیٹا تھا اس تک ایکسیس کر کے اور سائیکوگرافکس کو ریڈ کر کے اور اس کی بیس کے اوپر ساری کیمپیننگ کی، لوگوں کی جو اس وقت کی جو پرائیویٹ کمیونیکیشن کے تھرو جو کچھ وہ شیئر کر رہے تھے جس طرح کہ ان کا تیل کس طرف ہے اور کس کو وہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس قسم کی جو انفارمیشن اس کو اس تک ایکسیس کر کے ود آؤٹ دیئر کنسنٹ، اور پھر ان کو خاص قسم کی ان کو ایڈز اور ان کو میسیجز ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، وہ ایک جو ہے وہ آپ کی جو جائز طریقے سے کمپیننگ اس کی کافی وائلیشن ہے۔ اسی طریقے پاکستان میں بھی کمپیننگ میں بہت سارے ایسے طریقے استعمال کیے گئے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ایک جو ریزنیبل لمٹس ہیں اس کو کراس کیا ہے. بہت سارے ہمارے کی ایک رپورٹ کی طرف ریفر کروں گا کہ ڈپلومیٹ میں جو پاکستان کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اپروچ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جس طرح کا وائرل تھا تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی ان کی پولیٹیکل پارٹی کی. تو میجر پولیٹیکل پارٹی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ایم ایل ایم کے لوگوں نے کنفیس کیا ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے غلط طریقے سے اور فیک پروفائلز کریٹ کر کے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کی اور خاص طریقے سے میسج کو ٹویٹر کے اوپر اس کو فلوٹ کرنا ہے اور پھر پروپیگنڈا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی وہ بالکل ایسا ہی کر رہی تھی اور اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی. تو یہ بہت بڑی کنفیشن ہے کہ جو سوشل میڈیا کا یوز تھا وہ بڑی نیگیٹولی ہماری پولیٹیکل کیمپیننگ اور الیکشنیئرنگ کے دوران ہوتا رہا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا جو آپ کا ٹویٹر اور فیس بک, اس کے علاوہ واٹس ایپ کا بہت جو یوز تھا وہ بہت امپورٹنٹ رہا. اور صرف یہی نہیں کہ اس میں پروپیگنڈا کے لیے ہی وہ اس کو یوز کرتے رہے بلکہ ہیٹ کو, ہیٹ مانگرنگ کے لیے بہت زیادہ یوز کیا گیا. پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل پرسنالٹیز کے خلاف ہیٹ مانگرنگ بہت زیادہ کی گئی. خاص لیڈرز کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا, ان کے خلاف بڑی غلط طریقے سے اور بڑے غلط قسم کی انفارمیشن ان کے ساتھ اٹیچ کی گئی جو کہ آپ کے جو جائز پولیٹیکل کیمپیننگ کا ایک قسم یا ہم اسے کہتے ہیں کہ ریزنیبل اسپیچ, اس کی جو ہے وہ باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے اور اس وہ ڈینجرس اسپیچ کی کیٹیگری میں وہ اس طرح کی اسپیچ انٹر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ وائلنس ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر. تو یہ کچھ ایسے ٹرینڈز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں اب بیرونی دنیا جو کچھ وہاں ویسٹ میں یا دوسرے ملکوں میں پولیٹیکل کیمپینز کو رن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بالکل ویسی ٹرینڈ آستہ آستہ پاکستان میں بھی وہ ریپلیکیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے.
اچھا سلمان عابد صاحب, یہ فرمائیے کہ پاکستان میں جس وقت تو سیاست ہے اس میں آپ کے خیال میں جیسا کہ ابھی ہارون بلو صاحب بھی بتا رہے تھے سوشل میڈیا کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا امپورٹنٹ مزید ہو سکتا ہے نیگیٹولی یا پازیٹیولی؟ سلمان عابد صاحب اچھا سلمان عابد صاحب کی لائن میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. ڈاکٹر عظمت رسول صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ امریکہ میں اس سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اور انتہائی پازیٹیو انداز میں صدر اوباما نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران غالباً استعمال کیا تھا, امریکہ اور دنیا میں آپ کیا اس کا رول دیکھتے ہیں اور کیا اس کے نگیٹو آسپیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ قوانین ہیں, قوانین بننے چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟
جی جافری صاحب بہت شکریہ, آپ نے بجا فرمایا. پریزیڈنٹ اوباما کو فیس بک پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا تھا لیکن پریزیڈنٹ اوباما سے پہلے پریزیڈنٹ بش نے اپنے دوسرے الیکشن میں, چونکہ اس وقت تک فیس بک میڈیا سوشل میڈیا بالکل اپنی ابتدائی حالت میں تھا, کسی حد تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. تو سوشل میڈیا کا امریکہ میں اور باقی دنیا میں جو سیاست میں اثر ہے اس کے بارے میں جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اور میرا بھی یہ کافی اس کے اندر انٹرسٹ ہے, اس کے بارے میں ہمیں متضاد رائے پائی جاتی ہے کس طرح کا یہ اثر انداز ہوتا ہے. کچھ اسٹڈیز, کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے کافی سارے اثرات ہوتے ہیں. خود میری اپنی ریسرچ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے جو پولیٹیکل سیلف ایفیکیسی ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یعنی سیاست میں حصہ لینے کے اوپر, خاص طور پہ نوجوانوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. وہ اثرات اگرچہ محدود ہیں لیکن موجود ہیں. اسی طرح اور کافی سارا جو ہم نے دیکھا ہے, بہت ساری مختلف جو ریسرچ ہوئی ہے اور اس کو سنتھسائز کیا ہے اسکالرز نے, تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اثرات موجود ہیں لیکن تھوڑے ہیں اور اتنے پاورفل نہیں ہیں جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے. کیونکہ کافی اس کے بارے میں یہ سرکل اوپینین تھی کہ یہ ڈیموکریٹینمنٹ ہے, اس میں جو یوزرز ہیں وہ اپنا کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں, سیاست کے اندر حصہ یہ لے کے آ سکتے ہیں. اب آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس کے کیا مثبت یا منفی اثرات ہیں اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی کس حد تک گنجائش ہے. تو سوشل میڈیا کے بارے میں جو ایک جو تازہ ترین آپ کہہ لیجیے ریسرچ کی لائن ہے یا اکیڈیمکس جس کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا جو کردار ہے جذبات کو ابھارنے میں, ایموشنز کو ایلیسٹ کرنے میں, اور دونوں طرح کے منفی اور مثبت جذبات سوشل میڈیا ابھارتا ہے. ہم آج کل کوشش کر رہے ہیں اس کو دیکھنے میں کہ کس قسم کے یہ مثبت جذبات جو ہے پیدا کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کیا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی حد تک مثبت جذبات جو ہے اگر ہم میننگ فل اس کے یوز کو دیکھیں تو مثبت جذبات جو ہے ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بے حد ایسے لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں ہیٹ کے لیے, ابھی نیوزی لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹیررسٹ تھا وہ نہ صرف یہ کہ اس واقعے کو لائیو سٹریم کر رہا تھا, اسی طرح دیگر تمام رائٹ ونگ جو پولیٹیشنز ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں پوری دنیا کے اندر اس کو ایک ماؤتھ پیس کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں. خود ہمارے ریجن میں پاکستان میں افغانستان میں سوشل میڈیا جو ہے وہ دہشت گردوں کے استعمال میں رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے اور جو خاص طور پہ نیوزی لینڈ کے حملے کے بعد بھی کہ کیسے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. دیکھو اس طرح کی صورتحال ہے, اتنی ویڈیوز آتی ہیں. ابھی یوٹیوب کے بارے میں ہم کل بات کر رہے تھے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ایک گھنٹے کے اندر ویڈیوز کی اتنی تعداد اپلوڈ کی جاتی ہے وہ ممکن نہیں ہے یوٹیوب کے لیے کہ وہ دیکھ سکے کہ اس کا کنٹینٹ کس قسم کا ہے. اسی طرح لائک وائز جو ٹریفک ہے سوشل میڈیا کی آج کل وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یہ جو کمپنیز ہیں, ان کے لیے اس کو مانیٹر کرنا اور کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اس کو مانیٹر کرنا بے حد مشکل ہے. تو ابھی تک یہ بحث اپنی بڑی ابتدائی مراحل میں ہے کہ کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے, جس طریقے سے ٹیلی ویژن کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, جس طریقے سے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر ہم جہاں پہ فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن ایف سی سی ہے, پاکستان کے اندر پیمرا جو ہے وہ بنا تھا, تو اس طرح کی ریگولیٹری اتھارٹیز کیا وہ اس کو کر سکتی ہیں اور کیا یہ یوزر کے رائٹس کے اوپر انفرینجمنٹ ہے اور سوشل میڈیا کا کیا رول ہوگا. یہ بہت سارے آپ کے لیے پیچیدہ سوالات ہیں جو آج کل نہ صرف پالیسی میکرز کے لیے ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے بلکہ اکیڈیمک ریسرچ کے اندر بھی. تو یہ میرے خیال میں آپ نے بے حد ایک عمدہ موضوع کے اوپر اور بڑا ٹائملی موضوع ہے جس کو آپ نے چھیڑا ہے, مگر اس میں میں یہ کہوں گا کہ ریسرچ اور جو فائنڈنگز ہیں وہ ابھی تک بھی کنکلوسیو ہیں کہ مطلب یعنی ہم اس کو کس طرح سے کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے اثرات کتنی گہرے اور کتنے واضح ہیں.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے بھارت سے جو کہ سائبر کرائم کے لائر ہیں اور ٹی وی ٹاکر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ملک کی دنیا کی سیاست کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے. ڈاکٹر فاروق آپ لائن پر ہیں؟ ڈاکٹر فاروق ہیں؟ اچھا ڈاکٹر غلام رسول صاحب یہ اور بتائیے کہ سیاست کو کس طرح سے چینج کیا ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا نے. ڈاکٹر عظمت رسول صاحب
جی دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو یوزر کے اینڈ پہ ہے کہ یوزر جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں سیاست میں حصہ لینے کے لیے, اور دوسرا سیاسی ایکٹرز کے اینڈ پہ ہے کہ کس طرح سے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ہیں. آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کی ہے تو دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, ہم پہلے ان کی بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کی, تو ان کو بہت بڑا اس کا فائدہ ہوا ہے. دو فائدے ہوئے ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو گیٹ کیپنگ رول تھا ٹریڈیشنل میڈیا کا جس میں ان کو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا کیمپینس پہ, ایڈورٹیزمنٹس کے لیے ٹیلی ویژن پہ اسپاٹس لینی پڑتی تھی, اشتہار دینے پڑتے ہیں پڑتے تھے اپنا میسج جو ہے وہ بھیجنے کے لیے, وہ اب ختم ہو گیا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ٹویٹس کے ذریعے اپنی تمام جو آپ کے لیے جو ان کے فالوورس ہیں جو ان کے آپ کہہ لیجیے جو ان کا بیس ووٹر ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ بیس ووٹر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے کسی حد تک یہ آسان ہو گیا ہے جو ووٹرس ہیں ان کے لیے کہ وہ یعنی آپ کہہ لیجیے کہ سیاسی لیڈرس تک اور گورنمنٹ تک اپنی آواز کو اپنے کنسرنس کو وائس کر سکیں. ابھی آپ دیکھ لیجیے بہت بڑی بڑی موومنٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہوئی ہیں, می ٹو موومنٹ اگرچہ وہ سماجی حد تک ہے لیکن اس نے سیاست کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے. اسی طرح اور بہت ساری ایسی سیاسی تحریکیں ہیں جو صرف آپ کے لیے آپ کو ابھی یہ جو عرب سپرنگ ہوا تھا اس کے کے اندر سوشل میڈیا کا بڑا گہرا کردار تھا اور بہت ساری ریسرچ ہوئی جس نے یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کا انتہائی اہم کردار تھا اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو، نوجوانوں کو لڑنے کے لیے. تو یہ دونوں طرح سے بہت افیکٹو ثابت ہوا. اس کا زیادہ نقصان جو ہے میرے خیال میں وہ ہوا ہے سوشل میڈیا کو، ریڈیو کو، ٹیلی ویژن کو، نیوز پیپرس کو، ان کو اشتہارات کی تفصیل میں اور آپ کے لیے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی ڈیپینڈنس آپ ان کے اوپر بہت کم ہو کے رہ گئی ہے جو کہ پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہی وہی جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے اور آپ نے جیسا سنایا کہ اس کے چیلنجز بھی ہیں کہ یہ انریگولیٹڈ ہے، انکنٹرولڈ ہے. ٹریڈیشنل میڈیا بہرحال رابطہ کار رابطہ اخلاق کے تحت کام کرتا ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے جو سائبر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، دیگر اور اس طرح کے پرابلمس ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو لوگ جو ہیں، متعلقہ ادارے جو ہیں، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں.
اچھا،
میرے خیال میں اس کے بہت گہرے اثرات ہیں، اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ہر حوالے سے.
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے، جو کہ آئی ٹی اور سائبر کرائم کے لائر بھی ہیں اور ٹی وی پر بات بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں. یہ بتائیے ڈاکٹر فاروق کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دور تھا جب اخبارات، پھر ریڈیو، پھر ٹیلی ویژن سب سے بڑا میڈیم تھے، کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، کیا سوشل میڈیا نے ان سب میڈیمز کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب واحد جو کہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہے میڈیم رہ گیا یہ دنیا میں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے اس پہ دو پہلو ہیں. اس کے ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. پہلے صرف پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. چیلنجز ہیں آف کورس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ چیلنجز نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا آج ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا. جہاں تک بات انکنٹرولڈ بیہیویئر کی ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا. کم سے کم میرے ملک میں ایسے پروویژنز ہیں قانون کے تحت جس میں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے کنٹینٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اس پہ بہت سارے الزامات لگتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینسر کیا جا رہا ہے اور یہ رائٹ ٹو پرائیویسی کا سپریشن ہے. لیکن دیکھیے کہیں نہ کہیں رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن میں اور لائف اور لائسنس ٹو انسلٹ میں ایک فائن لائن کھینچنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی رائٹ کسی بھی قوانین کے تحت جو بھی رائٹ آپ کو ملتا ہے، ایک شہری کو، ایک سٹیزن کو ملتا ہے، وہ ایبسلیوٹ رائٹ نہیں ہوتا اور وہ رائٹ ہمیشہ کچھ ریسٹرکشن اور کچھ رائڈرز کے ساتھ آتا ہے. ابھی چونکہ یہ سوشل میڈیا کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، یہ ابھی گزشتہ سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار پانچ سالوں میں زیادہ یہ بہت زور پکڑا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر. تو اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ لا اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور اس بات کی ضرورت آن پڑی ہے کنٹریز کے لیے کہ وہ اسپیشل لا انیکٹ کریں اس پہ اور اس پہ ڈیولپ کریں کہ کیسے ایسے قانون کوڈیفائی کیے جائیں جس سے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، اسپیچ اینڈ ایکسپریشن بھی انفرینج نہ ہو اور ساتھ میں لوگوں کو اپنے اظہار خیال کرنے کا سوشل میڈیا پہ موقع ہو. ریگولیشن ضروری ہے، آپ کسی بھی چیز کو انریسٹرکٹیڈ نہیں چھوڑ سکتے، ایون پریس کے لیے بھی ریگولیشنز ہیں. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھ کے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا اور اس میں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا سرکاروں کو، گورنمنٹس کو، کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی کوڈیفیکیشن کرے اور اس کو صحیح سے ریگولیٹ کرے تاکہ لوگ اظہار خیال بھی کر سکیں اور اس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، کسی کے سینٹیمنٹس بھی ہرٹ نہ ہو اور ملک کی سیکیورٹی کو یا ملک کی جو اس کا ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. جی
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے اجمل جامی صاحب نے، جو کہ پاکستان ٹی وی کے اینکر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. لیکن قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
ہارون بلوچ صاحب، قبل اس کے کہ میں آپ کو جانے دوں، مجھے ایک سوال کا جواب آپ اور دیجئے. وہ یہ کہ یہ پرائیویسی جو ہوتی ہے جس کے بارے میں اخبارات میں بھی ٹی وی پر بھی ریڈیو پر بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ اس سے پرائیویسی جرنلسٹوں کی متاثر ہوتی ہے یا ان کی آزادی متاثر ہوتی ہے، کیا یہ ریسٹرکشنز سوشل میڈیا کے لیے بھی اتنی ہی سنگین ہیں جتنی کہ دوسرے میڈیمز کے لیے ہیں؟
لیکن جو پرائیویسی کا جو اسپیشلی ون وی ٹاک اباؤٹ پرائیویسی ان آن لائن اسپیسز کے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر پرائیویسی کے جو ایشوز ہیں اس کی ہم بات کریں تو یہ جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے اب جتنی بھی ڈبیٹ دنیا کے اندر چل رہی ہے، جتنی بھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اکیڈیمک ہے یا دیگر ریسرچ ہے، اس میں ہمیں یہ چیز بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جو پرائیویسی کا کانسیپٹ جب اسے ہم اردو میں عام چند زبان میں چادر اور چار دیواری کا کانسیپٹ کہتے تھے کہ ایک پرائیویٹ اسپیس ہوتی ہے اور وہ پرائیویٹ اسپیس تب تک آپ اجازت نہ دے، باہر کا بندہ اس میں انویڈ نہیں کر سکتا، تو بالکل جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے ہماری لائف کے اندر یہ بالکل ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ انسان ایک نہیں دو زندگیاں جیتا ہے ایٹ اے ٹائم، اور ایک زندگی آپ کی جو ہے وہ آپ کی سائبر لائف ہے جو کہ آپ کے آن لائن اسپیسز کے اندر ہوتی ہے، تو وہ بالکل ایسی ہے، وہیں پر آپ ایکسپریشن بھی کرتے ہیں، وہاں پر آپ اسمبلی بھی بناتے ہیں، پیسفل اسمبلیز بھی ہوتی ہیں، ایسوسیشنز بھی ہوتی ہیں، آپ کی سب کچھ آپ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پرائیویسی بھی وہاں پر ایک رائٹ ہے آن لائن، اور وہ پرائیویسی کا رائٹ کیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو آپ کی جو پورے زندگی کے ٹرینڈز آپ کو بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میری فیس بک پروفائل ہے تو میں اس پہ کس قسم کا کانٹینٹ پبلش کرتا ہوں، وہ میرے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو وہ ٹریک کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اگر میں نے خاص پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے میں نے خاص طریقے سے پوسٹ کو وہاں پر پوسٹ ان کو پبلش کیا ہے، میرا خاص پوائنٹ، تو وہ ایزی ہے بہت زیادہ اس کو مانیٹر کرنا اور اس کو ریڈ کرنا، اور وہ میری پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی امپلیکیشن کس قسم کی ہوں گی، تو جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنے ڈیٹا کے حوالے سے اس کے کتنا کتنی انفارمیشن، کس قسم کی انفارمیشن ہم آن لائن دے رہے ہیں، اپنے کنسنٹ سے دے رہے ہیں یا بغیر کنسنٹ کے دے رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی امپلیکیشن کا، اور اس کے بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی، کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ کیمبرج انالیٹیکا جو ٹرمپ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک ان کی الیکشن 2016 کے حوالے سے ایک کیس سامنے آیا تھا، اور کس طریقے سے لوگوں کا فیس بک سے پرائیویٹ کمیونیکیشن تک ایکسیس کر کے اور لوگوں کے ٹرینڈز کے وہ ان کا جھکاؤ کس کینڈیڈیٹ کی طرف ہے اور اگر ہے تو ان کی وجوہات کیا ہے، ان کو ایکسیس کر کے ڈیٹا مائننگ کر کے ان کو ریڈ کیا گیا اور خاص طریقے سے پھر کیمپینز کو سوشل میڈیا پہ بلڈ کیا گیا تاکہ ان کی جو ان کا پوائنٹ آف ویو اس کو چینج کیا جا سکے، تو یہ اس کی بہت زیادہ پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بھی بڑا آپ کا جو ہے نا اثر ہے، اور ویسے ہمارے سماجی دوسرے پہلوؤں پر بھی اس کا بہت اثر ہے، تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پرائیویٹ لائف، ہمارے گھر کے اندر ہونے والی سرگرمیاں ہیں، تو ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو ڈسکشن جو پہلے چل رہی تھی اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کنٹرول اور ریگولیشن کی بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے، تو دو چیزیں ہیں یہ بالکل، اگر ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ نے اسپیچ کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے، اس کو اس پہ قدغنیں لگانی اپنی مرضی سے لگانی ہے یا پھر آپ نے اپنے جو ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو فریم ورک کے اندر رہ کر جو ایک جائز طریقے سے آپ نے ریسٹرکشنز لگانی ہے تو اس کے مطابق آپ نے لاز بنانی ہے، ریگولیشن بالکل ڈفرینٹ ہے، اور جب بھی ہم میڈیا چاہے وہ کنونشنل میڈیا ہو یا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو تو اس کے لیے سب سے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا میں جس کو کہا جاتا ہے وہ سیلف ریگولیٹری پریکٹسز ہیں، تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہم جب قوانین بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو قوانین ہیں پاکستان کے قوانین، آپ سائبر کرائم کا لا اٹھا کے دیکھ لیں اور سائبر کرائم کا لا سے پہلے آپ ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 پڑھ لیں، تو اس میں جو 5 سے 6 آپ کے اس فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر یا رائٹ ٹو فری اسپیچ کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اس میں بہت ساری ایسی ریسٹرکشنز ہیں جیسے کہ آپ فرینڈلی کنٹریز کے حوالے سے کرٹیسزم نہیں کر سکتے، کہ پاکستانی شہری پرنس سلمان کے دورے کے حوالے سے جب وہ پاکستان آتا ہے تو خشوگی کی جو جو تصویریں ہیں لوگوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لگائی تھی, ڈسپلے کی تھی, اس پہ بھی لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اس قسم کا ایکسپریشن بھی جائز نہیں ہوتا. ایون کہ ٹویٹر کو لکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو پروفائل ہیں وہ بلاک کی جائیں. تو یہ خاص طریقے سے ایکسپریشن کو کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ ہرگز ریگولیٹ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی. تو کنٹرول اور ریگولیٹ کے اندر آپ کو فرق رکھنا پڑتا ہے. ریگولیشن کی بات ضرور کی جائے اور لاز بھی بننے چاہیے, لیکن وہ لاز اتنے ریگریسو اور ریسٹرکٹیو نہ ہو کہ آپ کا جو جائز ایکسپریشن ہے یا جو جائز رائٹ ہے اس کو اس پہ آپ کے اوپر اس رائٹ کے اوپر ناجائز قدغنیں لگائی جائیں. تو قدغنیں, اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی ریسٹرکشن کی, تو بڑی کلیئرلی ان کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے کہ یہ ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہے تو یہ کس حد تک یہ ریسٹرکشن اپلیکیبل ہوگی, اور کس اگر اس سے بڑھ کے لگائی جائے گی تو وہ آپ کا جو رائٹ ہے اس کو انفلوئنس کرے گی.
بہت شکریہ ہارون بلو صاحب, آپ کا, آپ کے وقت کا, آپ بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اچھا اجمل جاوید صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جس بیسٹ پریکٹس کی بات کر رہے تھے ابھی ہارون بلو صاحب, پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بیسٹ پریکٹسز کس حد تک کو آپ کو نظر آتی ہیں؟
بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر اظہار خیال کرنے. میرا خیال یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے اور اس پر ایک سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے, اکثر ہونی چاہیے, اور قومی سطح پر بھی ہونی چاہیے, سوشل میڈیا پر بھی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ, کیونکہ جب ہم اس مباحثے کو آگے بڑھائیں گے تو پھر ان معاملات کی سمجھ ایک سوشل میڈیا صارف کو بھی آئے گی, ایک قانون دان کو بھی آئے گی, اور ایک پارلیمنٹرین کو بھی آئے گی, ایک صحافی کو بھی آئے گی. تو گزارش یہ ہے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس زمن میں وہ تو بڑی ریئر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ پریکٹیکلی سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, اس کا ایکٹیو یوزر رہا ہوں بینیجز, اور پھر سوشل میڈیا کا جو یوزج ہے فار پولیٹیکل پرپزز پاکستان میں وہ جب سے شروع ہوا, ظاہری بات ہے اس کے تہرہ تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کو جائے.
جی ہلو, جامی صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جب تک
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ویلکم بیک سامعین, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کس طرح سے عمل میں لائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. ہمارے ساتھ تو اجمل جامی صاحب تھے جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سو ٹیلی فون لائن پر سلمان عابد صاحب بھی موجود ہیں, ممتاز تجزیہ کار بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. یہ بتائیے سلمان عابد صاحب کہ ان بیسٹ پریکٹسز کے بارے میں جن کا تذکرہ کیا گیا ابھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک پاکستان میں قابل عمل ہیں اور ہو رہی ہیں اس پر؟
دیکھیے پاکستان کے اگر آپ تنازع دیکھیں تو یہاں پر جو سوشل میڈیا ہے اس کو سیاسی جماعتوں سمیت اہل دانش نے, لیبیا نے اور بہت سے لوگوں نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اپنی حمایت اور اپنی مخالفت کے کانٹیکس میں. اب اس کی بیسٹ پریکٹسز تو یہ ہے کہ لوگوں کو موبلائزیشن کے کانٹیکس میں, لوگوں کو اویئرنیس کے کانٹیکس میں, انڈرسٹینڈنگ کے کانٹیکس میں, اپنے نیریٹو کو بیان کرنے کے کانٹیکس میں آپ نے بہت سی اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں اور اس میں کچھ ہمیں پازیٹیو چیزیں بھی ملتی ہیں اور لوگوں کو بھی اپنا ایکسپریشن شیئر کرنے کا ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے, موقع ملا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو اصل سوال یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان اس وقت وار آن ٹیررزم کو ڈیل کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم ایک بہت بڑا ایشو ہے. انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا کا پورا نیریٹو ہے اس میں جو ایک لیک آف ٹالرنس نظر آتا ہے اور جو ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے رواداری کی جب بات کرتے ہیں تو وہ عدم برداشت کے کانٹیکس میں نظر آتا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا سیریس ایشو بن چکا ہے. اور ہماری جو ریلیجیس فورسز ہیں جو خاص طور پہ ایکسٹریمسٹ ازم کے اوپر بیس کرتی ہے, انہوں نے اس سوشل میڈیا کو بطور ٹول استعمال کیا صرف سیاسی جماعتوں نہیں بلکہ مذہبی انتہا پسند تنظیموں نے بھی اس کو استعمال کیا. اس کی وجہ سے آج سوشل میڈیا پہ بہت ڈبیٹ ہو رہا ہے اس کے ایویڈنس کے اوپر, اس کے شواہد کے اوپر, اس کے کانٹینٹ کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے جو پاکستان کے پیس پروسیس کو آگے لے کے چل سکے. اصل ڈیٹ جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم جس طرح سے میڈیا لٹریسی کی بات کرتے ہیں, ہم اس طرح سے سوشل میڈیا کی لٹریسی کو کیسے پروموٹ کریں, کیسے اس کو اپنے ٹیکسٹ کا, اپنے کریکولم کا, اپنے ایجوکیشن سسٹم کا, اپنی تربیت کا جوڑیں. اور ساتھ ساتھ جو سائبر کرائمز کی بات ہوئی تھی ابھی بلو صاحب کہہ رہے تھے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو کیسے انڈورس کیا جائے, کیسے اس کو امپاور کیا جائے. کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کسی کے بارے میں قتل کا فتویٰ دینا, کسی کے بارے میں بغاوت کرنا, کسی کو غدار کہنا, کسی کے مذہب کو چیلنج کرنا, کے عقیدے کو چیلنج کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں بڑے سیریس ایشوز ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے درمیان ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو بیسٹ پریکٹسز کے کانٹیکسٹ میں جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں نے اس کو پازیٹیولی استعمال کیا. آج بھی عمران خان جو ہے وہ سب سے بڑے اس کے سوشل میڈیا کے بینیفیشری ہیں اور انہوں نے پوری اپنی نیریٹو کو اس کے ذریعے بیان کیا ہے, پولیٹیکل موبلائزیشن کی ہے, دو جماعتی نظام کو انہوں نے بریک کیا, ایک تھرڈ فورس کے طور پہ اپنے آپ کو جنریٹ کیا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمک سطح کے اوپر اور انٹلیکچوئل کی سطح پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور حالانکہ اب اس وقت سٹیج یہ آ گئی ہے کہ آپ کا جو فارمل میڈیا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی امپورٹینس بہت بڑھ گئی ہے. اور جیسے جیسے نوجوان نسل جو آپ دیکھیے نا, بچے جس طرح سے آ رہے ہیں وہ تو اسی ڈیجیٹلائزیشن آف میڈیا اور سوشل میڈیا کی دنیا کے لوگ ہیں. اب وہ اپنا زیادہ تر استعمال, اپنا زیادہ تر یوزیج ہے وہ اسی کے ذریعے کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو ایک باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اور جو سوسائٹی کو جو چیلنجز ہیں اس کے اندر اس سوشل میڈیا کی ڈبیٹ کو ایک پارٹ آف دا ریزولوشن بنانا پڑے گا, نہ کہ پارٹ آف دا پرابلم بنا لیں. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے بھی اس کو ایک پروپیگنڈا مشین کے طور پر استعمال کیا, ایک دوسرے کے بارے میں لان تان, الزام تراشیاں, ایکسپٹینس نہ کرنے کا جو ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیریس ایشو ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو اکیڈمک انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. آپ آج دیکھیے ہمارے جو ماسٹرس لیول کے جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں کہیں بھی سوشل میڈیا کو ایز سبجیکٹ نہیں پڑھایا جا رہا اور نہ کوئی ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. پروونشل لیول پہ جو سائبر کرائم ایکٹ ہے اس کے بارے میں بچوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہمیں استعمال کرنی ہے اور کیا چیز استعمال نہیں کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ انٹلیکچولی ہمیں کام کرنا ہوگا. محض طاقت کے زور پر کسی کی آواز کو دبانا آسان نہیں ہے. آپ جب تک لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے, لوگوں کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کروائیں گے کہ اس سوشل میڈیا کو ہم کس طرح سے اپنی طاقت بنائیں, سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیسے اس کو استعمال کریں, اور کیسے ایک دوسرے کے درمیان جو ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس کو کیسے انشور کریں, وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. جو انفارچونیٹلی پاکستان کے انٹلیکچوئلز نے, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے وہ کام نہیں کیا. ریاست سمجھتی ہے کہ شاید ہم قانون نافذ کر کے بہت سے سخت قوانین بنا کر ان چیزوں کو روک لیں گے, وہ نہیں کریں گے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اس کو بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے اپنا پورا نیریٹو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے جس وقت ہمارے یہاں یہ تحریک لبیک کے اوپر پابندیاں تھیں, اس کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ فارمل ٹی وی پر, فارمل اخبارات پہ نہیں چھپ رہی تھی, لیکن ان کی تمام کی تمام ویڈیوز, ان کی تشہیر, ان کا نیریٹو, ان کی گفتگو, وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کے اوپر جا رہی تھی. تو جو جس سے وہ جو ہم نے نیشنل الیکشن پلان بنایا تھا اس کا ایک پوائنٹ تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے, اور اس طرح کی وائسز جو جنریٹ ہو رہی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ڈبیٹ تھی کہ ہم نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, وہاں پر یہ جو کام ہونا چاہیے تھا سوشل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں, انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی یہ کام نہیں ہو سکا اور لوگ اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے ہیں. آج بھی جب ہم ریگولیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید ریاست جو ہے وہ ان چیز فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانا چاہتی ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مادر پیدر آزادی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ تو بحال لاگو کرنا پڑے گا, بنانا پڑے گا, اور تاکہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ ہو کہ وہ ریاست سے بڑے نہیں ہیں. ریاست بڑی چیز ہوتی ہے اور ریاست کے ڈیکورم کے اندر رہ کے آپ اپنی آزادی کو انجوائے کر سکتے ہیں.
اچھا اجمل جامی صاحب, جو بات آپ سے ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ بیسٹ پریکٹسز سلمان عابد صاحب سے اس پہ گفتگو ہوئی. فیک نیوز کی جب بات آتی ہے اس کا یہاں امریکہ میں بہت چرچا ہوتا ہے اور کہی جاتی ہے, پاکستان میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ فیک نیوز کس حد تک کریٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر؟
دیکھیے وہ بات ادھوری رہ گئی. سلمان عابد صاحب کی بات سے میں سہمت ہوں, اور اس سے پہلے ہارون بلور صاحب کی بڑی عمدہ گفتگو تھی, لیکن دو چار قابل غور نقطے انہوں نے اٹھائے جس پر دی ادر وے راؤنڈ کی جا سکتی ہے, تو مجھے موقع دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیک نیوز کاؤنسل کے لیے ابھی گورنمنٹ نے ریسنٹلی پیمرا کے پلیٹ فارم سے بھی اور جو پاکستان کی انفارمیشن منسٹری ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی ہم پبا چوہا صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف نیوز جو پھیلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص ٹویٹر پر اس کو وہ مارک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے اور بار بار پیمرا میں جاری ہے نہ صرف پنجاب کی سرکار بلکہ باقی حکومت بھی مختلف سٹیٹمنٹس اور مختلف خبروں کے اوپر کہ یہ فیک نیوز تھی اس میں ہمارا ورژن نہیں لیا گیا اور غلط خبر ثابت ہوئی ہے یہ اس لیے متعلقہ ادارہ جو ہے اس کو تصحیح کرے اور اس پہ معافی مانگے اچھی پریکٹس ہے ہونا چاہیے اگر تو واقعی آپ سنجیدہ ہیں لیکن یہ صرف ایک خاص پہلو کو یعنی جو گورنمنٹ سے جڑی ہوئی یا پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی معاملہ ہے اس کی حد تک پھر یہ اگر اس کا استعمال ہوگا تو پھر ظاہری بات اس کا تنقید ہوگی پھر یہ جو پریکٹس ہے یہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے بھی اس کا دائرہ کار پھیلانا پڑے گا کہ کہیں ان کے لیے بھی یہ غلط استعمال نہیں ہو رہا ایک بات دوسری جو سلمان عابد صاحب نے بات کی تھی ہمارے ہاں جو جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہیں میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں اس میں تقریباً ایسا کوئی کالج ایسی یونیورسٹی پاکستان میں نہیں ہے جہاں پر میڈیا کے ایک زمانے میں جو پھیلاؤ تھا اس کو دیکھتے ہوئے کلاسز کا آغاز نہ کیا گیا ہو لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ پڑھاتے ہیں جو لوگ بچے پڑھتے ہیں ان کو بالکل کسی قسم کی کوڈیکشن نہیں ہے وہ ابھی بھی 1850 1950 اور 1947 اور برے صغیر فاتح ان کی تقسیم سے پہلے کے جو اخبارات تھے ان کے جائزے لے رہے ہیں ان میں لکھے جانے والے ادارے کو دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور بعد میں اخباری صحافت کو پڑھ رہے ہیں پھر ٹی وی جرنلزم کو پھر پرنٹ میڈیا کو اور ریڈیو کو اور ایڈورٹیزمنٹ کو پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے بالکل تاریخ سے جڑے رہنا چاہیے لیکن جو ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں کنونشنل میڈیا سے آگے سوشل میڈیا کے ان کو سمجھنا ان کو ازبر کرنا ان کی پریکٹس کرنا ان کو پڑھانا بھی از حد ضروری ہے کیونکہ اب تو کنونشنل جو جرنلسٹ ہے اس کا سروائیول بھی اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر پایا ڈیجیٹل ایج کے ساتھ اور اس کا جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے اخبار جو تھے وہ اب ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں اور جو اپنے آپ کو کوپ اپ نہیں کر سکتے نیو میڈیم کے اکارڈنگلی وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور یہی صورت پاکستان میں بھی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ علم پڑھایا جاتا ہے جہاں پہ کمیونیکیشن سائنسز پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ ہنگامی طور پر ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کا یوزیز اور پاکستان میں اس حوالے سے قوانین کیا ہے اس بارے میں طالب علموں کو آگاہی دی جائے تاکہ جب وہ صحافی بنے تو انہیں علم ہو اور یہی معاملہ سوشل سائنسز سے جڑے کسی بھی سبجیکٹ کے لیے لازم قرار دیا جانا چاہیے تاکہ سوشل سائنسز کے جو بچے جب جائیں اپنی فیلڈ میں اور جب وہ اپنا بیانیہ یا اپنا اظہار رائے کرنا چاہیں تو انہیں علم ہو ایک بات یہ ہوگی دوسری جو بلور صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستان میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو دوست مالک ہیں ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی تو آپ کیا کیجیے اگر آئین میں لکھا ہے تو آئین کی پاسداری ہم سب پر فرض ہے اور آپ کی جماعت بھی اسی آئین کا حلف اٹھاتی ہے باقی تمام جماعتیں بھی اسی آئین کا حلف اٹھاتی ہیں اس کی پاسداری کا عہد باندھتی ہیں بار بار بالکل ہم بھی باندھتے ہیں ہم بھی ایک آئین پسند شہری ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ میں ایک ریگولیٹر ہے جس کا نام آف فارم ہے جیسے ہمارے یہاں پیمرا ہے ابھی دو دن پہلے ہمیں مجھے وہاں سے پریس ریلیز جاری ہوئی جو صحافیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے علم ہوا مجھے کہ وہاں پہ کیونکہ پاکستانی کچھ چینلز بھی وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں جن کے پاس لینڈنگ گائڈس ہیں وہاں پہ برطانیہ میں تو پاکستانی چینل جو وہاں پہ بھی لینڈنگ گائڈ لے چکا وہاں پہ کام کرتا ہے تو اس کے کسی پروگرام میں کسی مذہبی معاملے پہ گفتگو ہو رہی تھی اور ایک خاص طبقہ جو ہے جس کا تعلق مذہب سے ہے جو پاکستان میں ایک مائنورٹی کی حیثیت رکھتا ہے اس طبقے کے حوالے سے تنقید کر رہے تھے وہاں پہ مہمان اور جو تجزیہ کار تھے تو پہلی بات انہوں نے وارننگ دی دوسرے پروگرام میں دوبارہ وہی ریپیٹیشن ہوئی تو انہوں نے جرمانہ کر دیا جو 75,000 pounds بنتا ہے تو ریگولیٹر نے فوراً اس بات سے نوٹس لیا اور ان کو جرمانہ کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی کچھ قوانین موجود ہیں آپ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے خاص طبقہ جو ہے اس کی
وہ ہرٹ ہو بالکل ٹھیک ہے جی جی جناب صاحب
اس کا لسانی پہلو یا اس کا جو ریسسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہائی لائٹ نہ ہو تو ہمارے ہاں بھی آئین میں کچھ ایسی چیزیں دستیاب لکھی ہوئی ہیں کہ آپ سوورنٹی آف اسلام سوورنٹی آف پاکستان یا پاکستان کی افواج یا پاکستان کے دوست ممالک کے اوپر بات نہیں کریں گے اب لکھا ہوا تو ہمیں بھی اس عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ گلے کو جس گلے سے آواز نکلتی ہے اس گلے کو دبانا نہیں ہے
صحیح.
اس گلے سے نکلنے والی آواز کو فارم مہیا کرنے اور اسے مناسب راستہ دکھانا ہے کہ صاحب آپ بانسری بجا سکتے ہیں تو بانسری والا جو سازن ساز ہے اسے ہاتھ میں تھامیے اسے منہ کے ساتھ لگائیے آپ طبلہ بجا سکتے ہیں
جی جمع
ہاتھ سیدھے کی
جامع صاحب جی
تو اس ان آوازوں کو مناسب پلیٹ فارم دینا ہے
صحیح.
سوشل میڈیا پہ جو یوزیج پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے اس کا بالخصوص تحریک انصاف نے اس کی کئی ریپریزنٹیشن جو کئی مینیفیسٹیشن ہمارے ہاں دیکھنے کو ملی ہیں
جی
پی ٹی آئی کے لیے تو بہت
جامع صاحب جی میں ذرا مختصر کیجیے گا پلیز آپ جی
جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ریگولیٹ کرنا پڑے گا,
بالکل صحیح,
ہم لسانی معاملات کو, مذہبی معاملات کو, آئینی معاملات کو اور الزام تراشیوں کو کہیں بڑھاوا تو نہیں دے رہے سوشل میڈیا کی,
صحیح, ٹھیک ہے,
اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سائبر کرائم ایکٹ تو ہے, لیکن
بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ٹھیک فرمایا جی,
وہ قابل
صحیح. سلمان انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. سلمان انصاری صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے ریجن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ آج کل کی پالیٹکس کے اوپر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اثر ہے اور ہم مغرب سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو, اپنے ریجن کو کہاں کھڑا ہوا پاتے ہیں؟
السلام علیکم. یہ ایکچولی ایسا جن ہے جو کہ ایک بوتل سے نکل چکا ہے, اس کو واپس بوتل میں ڈالنا بہت مشکل ہے. میرا اپنا ذاتی رائے ہے یہ ہے کہ جس طرح آپ کا پیمرا ہے, پیمرا آپ ایک فکس میڈیا ہے, ٹی وی وغیرہ ہے, چینل, ان کو تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں, سیکٹر کر سکتے ہیں, اینالائز کر سکتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے اور دوسرے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں, وہ ایک دم سے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں, اور جس کا بھی نمبر آپ کے پاس ہے آپ اس کو میسیج بھی بھیج سکتے ہیں, آپ ہر قسم کی تصویریں بھیج سکتے ہیں یا آپ ایک پورا مہم چلا سکتے ہیں. اس کو اب ریگولیٹر پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے, پی ٹی اے, لیکن پی ٹی اے کانٹینٹ کا ریگولیٹر نہیں ہے. آئی پرسنلی فیل یہ ایک بڑا ایک ویگ سی ایک لائن ہے وچ نوبڈی کین سی کہ یہ پی ٹی اے کرے گا یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کرے گی یا آپ کے کیمرا کرے گا. میرے اپنے ذاتی رائے میں ابھی تک دیر نو کلیئرٹی گیا, بفرض وہاں آپ کے پاس کلیئرٹی ہوگی. میں یہ سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں, دوسروں سے کرتا ہوں کہ آپ کسی نے ایک خبر پھیلائی تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کو آگے کر دیے, فارورڈ لگایا جائیں, اور فارورڈ ہوتے ہوتے آپ کے پاس اتنی ساری خبریں آتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح ہوگا, کسی کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں ہو جاتا ہاں کی طرف کہوں گا, کیونکہ لوگوں کی اگر ایجوکیشن تھرو نارمل ٹی وی کی میڈیا, اخبار کی میڈیا سے گورنمنٹ کرے کہ دیکھیے آپ کے پاس یہ خبر آتی ہے. اب میں نے پچھلے دنوں ایک وہ دیکھا تھا, ایک کسی نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ فیک نیوز فرام ناٹ فیک نیوز, ویلڈ نیوز. اب ظاہر ہے سب کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے, اس سے مزے لیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں. اس کا امپیکٹ اصل میں اکراس دا سوسائٹی مختلف ہوتا ہے. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ پڑھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں, جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جس سنگنگ سے باتوں پہ یقین کرتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ اپنی سوشل سرکل کے تک ہی رہتا ہے.
جی
اس کا نیگیٹو امپیکٹ ظاہر ہے بچوں پہ ہوتا ہے, جو کہ who are not mature enough to think for themselves. I don't want to sound very pessimistic, but at this stage in time, میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی ایسا فزیکل ٹول, ریگولیٹری ٹول نہیں ہے
جس سے اس کو ریگولائز کیا جا سکے. جی
آپ صرف ایجوکیٹ کر سکتے ہیں صرف.
That's it. اچھا ڈاکٹر عظمت رسول صاحب یہ بتائیے کہ اب آج کے دور میں آنے والے دنوں میں کیا سیاست بغیر سوشل میڈیا کے آگے بڑھ سکتی ہے یا سیاست کرنا ممکن ہے اس ٹول کے بغیر؟
جی جب تک دیکھیے اب یہ جو ایک بہت بڑی آسانی فراہم ہو گئی ہے بہت یعنی ووٹرز کو بھی اور جو سیاسی آپ کہہ لیجیے جو سیاستدان ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی کہ اس کے ذریعے سے ان کا آپس میں رابطہ بڑی آسانی سے ممکن ہے. میرا نہیں خیال کہ اب سیاست جو ہے آئندہ سوشل میڈیا کے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی, بلکہ اس کا کردار جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. آپ دیکھیے آج کل تو ٹیلی ویژن, ریڈیو, یہ ساری چیزیں جو ہے سٹریمنگ اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آپ کہہ لیجیے کہ وہ اس طرف آ رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمس پہ آ رہی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمس کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے کہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ شاید یہ ہے کہ یہ سارا میڈیا جو ہے جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کی اہمیت بالکل کم ہو کے رہ جائے. تو آئندہ کی جو سیاست ہے اس کو آپ کہہ لیجیے کہ وہ زیادہ تر بلکہ آج کل تو یعنی امریکن ڈیموکریسی, ابھی ریسنٹلی ایک کتاب آئی ہے ٹویٹر ڈیموکریسی, تو مطلب یعنی یہ ہے
کے جو آپ کہہ لیجیے دانشور ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ سیاست کب آئندہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا کردار, اس کا بہت بڑا ایک گلوبل امپیکٹ ہوگا, کیونکہ سوشل میڈیا تک رسائی جو ہے وہ جہاں جہاں پہ انٹرنیٹ موجود ہے وہاں وہاں پہ لوگوں کی ہے. تو سیاستدان اب نہ صرف یہ ہے کہ ایک محدود کانسٹیٹوئنسی کے محدود علاقے میں اپنے لوگوں کو وہ مخاطب کر سکیں گے یا کنسرن پارٹیز کو مخاطب کر سکیں گے, بلکہ اس کا اسکوپ گلوبل ہوگا. تو جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہے, جو موجودہ اس میں, اور اب دیکھ لیجیے اس میں اکنامک گروتھ اتنی ہے کہ اب آپ کہہ لیجیے کہ جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی اس طرف توجہ دیں گے اور دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کے پروگرام کے اندر بے شمار موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, اور ان میں سے ہر موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر آپ کئی اور پروگرام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی بڑی ٹائملی ڈبیٹ ہے, اور اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں. سیاست کے اوپر اثرات, ریگولیشن, آزادی کیا ہے اور قوانین کیا ہیں, کیسے ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ الگورتھمز کی ہم نے بات کی, تو مارکیٹنگ اور دوسرا سارا اس کے دیکھنا, اس کے پہلو. پولیٹیکل مارکیٹنگ فار ایگزامپل جو ہے وہ اب سوشل میڈیا کے لیے اتنی آسان ہو گئی ہے اور بالکل بغیر آپ کے لیے پیسوں کے ہو گئی ہے, اور اس کے بےحد جو اثرات, مثال کے طور پہ جو بونس کا, لوبیسٹ کا جو رول ہوتا تھا وہ بڑا محدود ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ اب اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی لوبیسٹ پہ, پولیٹیکل مارکیٹنگ پہ, سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی جو آپ کے لیے امیدوار ہوتے ہیں پارٹیوں کے, ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. تو ایک چند لوگ جو ہے, اور اس کا جابس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا, کیونکہ یہ ہے کہ وہ کام جو پہلے بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے, اب صرف آپ کو چند لوگوں کی ایکسپرٹ کی ایک ٹیم چاہیے جو کہ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں سیاست اور سوشل میڈیا آپ جو ہے, اسی لیے اس کو آج کل جیسا ہم نے شروع میں بات کی ڈیموکریٹینمنٹ کہہ رہے ہیں, تو جو ڈیموکریسی ہے وہ اب سوشل میڈیا کے تھرو ہی چلے گی.
اچھا ڈاکٹر فاروق خان صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تو پاکستان میں یا ہندوستان میں یا اس ریجن میں پارٹیز سہارا لے رہی ہیں سوشل میڈیا کا, وہ ان کے لیے لازمی ہے, اور جو پارٹیاں ابھی تک اس فیلڈ میں نہیں آئی ہیں وہ سیاسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گی؟
دیکھیے, میں اپنے ملک کے کانٹیکسٹ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم کا افیکٹو استعمال کیا جائے. سوشل میڈیا انڈاؤٹلی ایک بہت ایمرجنگ پلیٹ فارم ہے, اور ہندوستان میں تو ایون ٹیلی ویژنس نے بھی جو ہے وہ ابھی بہت سارے ہمارے یہاں لیڈنگ نیوز چینلز ہیں وہ دھیرے دھیرے ڈیجیٹلائزڈ کانٹینٹ پہ موو کر رہے ہیں, کیونکہ اب لوگ ٹیلی فون پہ, اپنے موبائل فون پہ اور اپنے ٹیبلٹس پہ ہی نیوز دیکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ اس کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے, جو میں نے پہلے بھی جو بات کہی تھی, کوڈیفیکیشن کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی نظام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک کوڈ چاہیے, اور سوشل میڈیا بھی میں اس کو ایک نظام مانتا ہوں, اور اس پہ یہ کہنا جائز ہے کہ کبھی بھی جب کوئی قانون بنتا ہے, انیکٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ سے, تو اس میں ہمیشہ یہ گنجائش رہتی ہے کہ اس کے کہیں اس کے کسی پروویژنز کو ریگریسو کہا جائے, یہ کہا جائے کہ یہ اب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انفرنج کر رہا ہے. اور ایسی نوعیت پہ آپ ہمیشہ, جیسے ہمارے ملک میں, میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ سیکشن 66 جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کا تھا, جو ریسٹرکٹ کرتا تھا سوشل میڈیا, بڑا ریگریسو تھا, اس کو سپریم کورٹ نے شریا کیس میں اس کو اسٹرک ڈاؤن کر دیا, اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا. لیکن اب پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ ہی نہیں اڑ گیا, صرف وہ ایک سیکشن گیا, اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے انڈین پینل کوڈ میں ایسے بہت سارے پروویژنز ابھی بھی موجود ہیں جس کے تحت اگر کوئی ابیوز کرتا ہے سوشل میڈیا کا تو اس پہ آپ ایکشن کر سکتے ہیں. دیکھیے, ابھی ہندوستان میں انتخابات چل رہے ہیں, الیکشنز چل رہے ہیں, ابھی بہت ساری آپ ہمارے یہاں ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے, الیکشن کمیشن بھی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا لائک فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ بھی ایڈورٹیزمنٹ, ایون ٹیلی ویژن پہ بھی کر رہے ہیں کہ کیسے فیک نیوز سے آپ بچیے. اور ابھی ایک مائکروسافٹ کی رپورٹ ہے جس پہ یہ بات آئی ہے کہ انڈیا سب سے بڑا وکٹم ہے فیک نیوز کا. اب دیکھیں مشکل کیا ہے, ریگولیشنز تو ہیں, ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوڈیفیکیشن آف لا بھی ہے, بات امپلیمنٹیشن کی ہے, بات ویل پاور کی ہے. اور رہی بات پولیٹیکل پارٹیز کی, تو پولیٹیکل یہ تو آپ پہلے ہم لوگ ایک سنتے تھے پیڈ نیوز, ہندوستان میں بہت ساری عدالتوں نے, ڈفرینٹ ہائی کورٹس نے اور ہمارے سپریم کورٹ نے بھی پیڈ نیوز کے کنٹینٹ پہ, میں بتاؤں آپ کو کہ پیڈ نیوز کے معاملات پہ الیکشن کو نالیفائی کر دیا ہے, جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کا بھی الیکشن جو ہے وہ انڈکلیئر کر دیا ہے, اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اس بیک ڈراپ میں اب بہت زیادہ سخت ضرورت آن پڑی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پراپر لا آئے جو اس کو کوڈیفائی کر سکے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہو سکتی ہیں, اور اگر اس قانون میں سرکار یا جو بھی گورنمنٹ پارلیمنٹ اگر کچھ ایسی چیزیں لے آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے یا جو ایکٹیوسٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریگریسیو ہے اور یہ جو ہے انفرنج کر رہا ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن پہ, تو وہ ہمیشہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں. پر کسی بھی چیز کو پوری طرح سے آزاد کر دینا وہ بھی غلط ہے, اور کسی چیز کو پوری طرح کنٹرول کر لینا
وہ بھی غلط ہے.
ایک بیلنس بنا کے رکھنا ہے, ایک ہارمونائزیشن بنا کے رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو اظہار خیال کا موقع بھی ملے اور ساتھ میں کوئی اس پہ غلط چیز بھی سوشل میڈیا پہ نہ ہو پائے. جی
اچھا سلمان عابد صاحب, آن دا لائٹر سائڈ ایک آخری سوال, تین چار منٹ رہ گئے ہیں, کہ ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جب الیکشن کیمپینز چلتی ہیں تو کیمپین فنڈز ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے رائج ہو جانے کے بعد, اس کے عام ہو جانے کے بعد, عام آدمی بھی انتخابات میں حصہ لینے کا, سیاست میں حصہ لینے کا متحمل ہو سکے گا اس کی بنیاد پر کہ اس کو اتنے پیسے خرچ نہیں کرنے جتنے کہ عام حالات میں سیاست دانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو خرچ کرنے ہوتے ہیں؟
دیکھیے, پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اور خاص طور پہ بھی انڈیا کے اندر بھی انتخابات ہو رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی عام آدمی کے لیے کوئی بہت زیادہ اسپیس کریٹ ہو رہی ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں وائسز نظر آتی ہیں, یہ تو بنیادی طور پہ طاقتور فورسز کے فالوورز کے کانٹیکس میں نظر آتی ہیں, اس لیے عام آدمی کی یہاں پر اسپیس کوئی نہیں ہے, اور عام آدمی کی اسپیس آہستہ آہستہ جو تھوڑی بہت باقی بھی بچی ہے وہ بھی شرنک ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک سوال رہے گا کہ جو پاکستان کے کانٹیکس میں جو مڈل کلاس ہے یا جو لوور مڈل کلاس ہے وہ کیسے اپنا پولیٹیکل رول ڈیسیژن میکنگ کے اندر بڑھائے, وہ ایک امپورٹنٹ کانٹیکس ہے جو ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز بھی اسپیس نہیں دے رہی ہیں, آپ کے جو اسٹیٹس کے کانٹیکس ہیں, میکنیزم ہیں, وہاں پہ بھی وہ اسپیس نہیں مل پا رہی ہے, اور جس طرح سے دنیا میں پالیٹکس ایک کارپوریٹائزیشن کے کانٹیکس میں بدل رہی ہے, منافع کی بنیاد پہ چل رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بالادست ہو گئے ہیں, اور انتخابات میں ٹکٹوں کے معاملے, الیکشن لڑنے کے معاملات, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ عام آدمی تو بہت چھوڑ دیجیے, جو پڑھا لکھا فرد ہے جو اپنے ٹاپ پر اس پہ اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے لیے بھی اسپیس کیا وہ بہت سلک ہو گئی ہے, ماں سوائے یہ کہ اگر اس کے پاس پیسے ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی لیڈر کے ساتھ وہ اس کا تابع بن کر کام کرنا شروع کر دے, شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کر دے تو شاید اس کو کوئی بینیفٹ مل جائے, مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں ایک ایم ایل اے جو ہے وہ 10-12 کروڑ روپے خرچ کر کے آتا ہے, 5-6 کروڑ روپے ایم پی اے خرچ کرتا ہے, ڈسٹرکٹ الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا آدمی, عام آدمی, متوسط طبقے کا جو آدمی ہے اس کے پاس ایک ہی رائٹ رہتا ہے کہ وہ سیاسی کارکن بن کے نعرے بازی ضرور کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈیسیژن میکنگ باڈیز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے منوا نہیں سکتا, اور اس کی اسپیس میں نے جیسے کہا کہ شرنک ہو رہی ہے, وہ آہستہ آہستہ اور شرنک ہو رہی ہے, اور یہی ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس میں, سوشل ڈسکورس میں, کہ کس طرح سے عام آدمی کو اپلفٹ کیا جائے تو وہ میجر انسٹیٹیوشن کے اندر اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کر سکے.
سمجھ, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سیاست کے اوپر آج کے دور میں سیاست کے اوپر کتنا اثر ہے سوشل میڈیا کا, اور ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود تھے جناب سلمان عابد صاحب, ڈاکٹر عظمت رسول صاحب, ڈاکٹر فاروق خان صاحب, اجمل جامی صاحب اور سلمان انصاری صاحب. ہم ان تمام صاحبان کے بہت تو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. سوال یہی تھا کہ آج کے دور میں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر سوشل میڈیا پر ایک جانب تو اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کمیونیکیشن کے لیے, دوسری جانب اس کے منفی پہلو بھی ہیں, لوگ ایک ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے, مس انفارمیشن کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, تو کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ وہ موضوع تھا جو آج کے دور کے لحاظ سے انتہائی اہم تھا, اور ہمارے ان ساتھیوں نے اظہار خیال کیا, ہم ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں فائزہ بخاری. اب اپنے میزبان قمر عباس چافی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. فوج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ نے سابق فوجی افسروں کی ایک فہرست جاری کی ہے اور ذرائع ابلاغ سے کہا ہے کہ ان لوگوں کو دفاعی تجزیے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس فہرست میں کئی ایسے سابق فوجی افسروں کے نام شامل نہیں ہیں جو پہلے میڈیا پر تبصرے کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کار حیران ہیں کہ اس فہرست کو جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بڑی طاقتوں کے ساتھ فوجی تعاون، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کشیدگی، دہشت گردی، فوجی عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار، پاکستان کا میڈیا اور خاص طور پر نیوز چینل اس بارے میں تبصروں اور تجزیوں کے لیے اکثر سابق فوجیوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب آئی ایس پی آر نے 26 سابق فوجی افسروں کی ایک فہرست جاری کی ہے اور اعلامیے میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے میڈیا میں آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان میں 7 سابق لیفٹیننٹ جنرل، 2 سابق میجر جنرل، 10 سابق بریگیڈیئر، 1 سابق ایڈمرل، 4 سابق ایئر مارشل، 1 سابق ایئر وائس مارشل اور 1 سابق کوموڈور شامل ہیں۔ لیکن اس فہرست میں آئی ایس پی آر کے سابق سربراہ میجر جنرل اطہر عباس، میجر جنرل راشد قریشی، بریگیڈیئر محمود شاہ اور لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کے نام شامل نہیں جو ماضی میں اکثر میڈیا کے لیے دستیاب رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سے جب سوال کیا کہ ان کا نام فہرست میں کیوں شامل نہیں تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ لوگ ڈر گئے ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہیں، پتہ نہیں کیوں۔
جی جی پتہ نہیں، وہ تو دے کین اونلی ٹیل یو، میں تو آئی ایم کوائٹ امیوزڈ بائی دیئر فیئر آف آرز۔ ہم نے تو کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں کہی اور ایسے ڈر گئے ہیں میرے خیال میں کچھ، اور یا تو دے آر ویری انسکیئرڈ، آئی تھنک دے آر ویری انسیکیور، آئی ڈونٹ نو وائی۔ I mean, you know, we have served for 40 years in the army and we are continuously in a way serving the country. Usko is tarah reward karna hai, is that main to kehta hu ki it's a sad reflection on them rather than on us.
Institute of Policy Studies ke director brigadier retired Syed Nazir ka naam fehrist mein shamil hai۔ بریگیڈیئر سعد نے بتایا کہ انہوں نے آئی ایس پی آر یا کسی سے درخواست نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی فوج کے معاملات پر بریفنگ بھی نہیں لی۔ ریٹائرڈ فوجی 2 سال بعد جب سیاست میں حصہ لے سکتا ہے تو اپنے خیالات کا بھی آزادی سے اظہار کر سکتا ہے۔
میں نے، مجھے تو خود اپنے طور پر پتہ نہیں، یعنی ادھر میں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور نہ ہی میں نے بتایا تھا کسی کو۔ جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو 2 سال بعد یو آر فری ٹو میک اے پولیٹیکل پارٹی ول۔ آپ کو 2 سال بعد آپ کا اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے تو اس میں تو اظہار رائے اولین چیز ہے، تو یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ابھی انہوں نے ایک لسٹ دے دیا۔ اب لسٹ دے دیا تو لسٹ پر 2 چیزیں لوگ اس پر لگا سکتے ہیں، یا یہ بریف لوگ ہیں یا ان کے پوائنٹ آف ویو والے لوگ ہیں، وہ ہے جو ان کی مطلب ہے کہ ون سائڈڈ لاپ سائڈڈ اپروچ ہوگا، اور دوسری بات تو یہ بھی ہے کہ شاید یہ بریف ہیں۔
سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام فہرست میں نہیں ان کے تبصرے پسند نہیں آتے ہوں گے۔ بقول ان کے، آئی ایس پی آر سابق فوجیوں کو منع کر سکتا ہے، لیکن یہ کون ہوتے ہیں میڈیا کو بتانے والے کہ کس سے بات کریں اور کس سے نہیں؟
میں، مجھے تو اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہو پہلے۔ میرے صاحب، پہلی بات یہ کہ میں نے تو ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں، نہ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے۔ دوسری بات ہے کہ میری ویو یہ ہے کہ یہ بالکل اس کو چیلنج کرنا چاہیے کہ یہ کون ہوتے ہیں یہ اس قسم کی کہنے والے۔ یہ اپنے اگر کسی کو روکنا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں مت جائیں، پر چینلز کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس کو بلائیں اور کس کو نہ بلائیں؟ مجھے، ہم آج میں سن دیکھ رہا تھا 5-6 اور لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کا نام نہیں ہے اس لسٹ کے اندر، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا موقف کچھ فرق ہوتا ہوگا اس لیے، یا ان کا موقف پسند نہیں آتا اس لیے ان کا نام نہیں اس میں انکلوڈ کیے گئے۔
آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سابق فوجیوں کے تبصرے ان کے ذاتی خیالات تصور کیے جائیں گے اور ان کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تجزیہ کار حیران ہیں کہ پھر فہرست جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔